This is VOA News. I'm Joe Palca. Democratic presidential candidate Bernie Sanders earned a decisive victory in the Nevada caucuses, campaigning in Texas. Sanders told his supporters his campaign got support from all kinds of Americans.
Trump and his friends think they are going to win this election. They think they're going to win this election by dividing our people up based on the color of their skin or where they were born or their religion or their sexual orientation. We are going to win because we are doing exactly the opposite. We're bringing our people together.
Former Vice President Joe Biden finished second in the vote.
You all did it for me. To South Carolina and win, and then we're going to take this back.
For more on the Nevada caucus, visit our website at voanews.com. Iran's interior minister said on Sunday that turnout in the country's parliamentary election on February the 21st was around 42%. State TV reported that that's the lowest participation since Iran's 1979 Islamic revolution that swept the clerical rulers to power. Analysts have been saying that a low turnout could signal widespread dissatisfaction with Iran's clerical rulers and the system they are voting with. State TV also said that former Tehran Mayor Mohammad Baghur Kalibaf, a top contender for the post of parliamentary speaker, was the top winner in the capital with more than 1.2 million votes. Voters had limited options on Friday's ballot as more than 7,000 potential candidates had been disqualified, most of them reformists and moderates. This is VOA News. A UN report says Afghanistan passed a grim milestone with more than 100,000 civilians killed or hurt in the last 10 years. The report by the UN Assistance Mission in Afghanistan comes as a week-long reduction of violence agreement between the U.S. and the Taliban takes effect. The group's human rights chief, Fiona Fraser, said the UN welcomes any effort that will reduce the number of deaths and injuries in Afghanistan.
As the UN, we welcome any effort to reduce violence that may also then reduce civilian casualties. What we want to see here in Afghanistan is an end to the fighting and zero casualties.
The reduction of violence paves the way for the signing of a peace accord by the end of the month. Eight people were killed in Turkey in a magnitude 5.7 earthquake that struck western Iran early Sunday morning. Turkish Interior Minister Süleyman Soylu said that three children and four adults were killed. He later said another person had died and that no one remains trapped under any of the fallen buildings. Eight people were killed in a senior Chinese diplomat says that China has been confident that the international community understands the economic sacrifices it has made to control the corona epidemic. Chen Shu, the head of the Chinese mission to the UN at Geneva, analyzed the effects of the epidemic outbreak on the Chinese economy during an interview with China Global Television Network in Geneva on Saturday.
Of course, many people worried about the impact to China's economy and the economy and trade of the world. I believe the cost is at this moment is hard to estimate, but we do believe it's deserved. It's well deserved to curb the spread of the virus.
Now, since the epidemic broke out in mid-December, the number of new confirmed cases have been markedly decreasing in general over the last 2 weeks. Meanwhile, South Korean President Moon Jae-in is urging officials to take unprecedented powerful measures to contain the coronavirus outbreak. South Korea's prime minister says the coronavirus in the country has entered a more grave stage as 123 new cases of the disease were reported on Sunday. Hundreds of protesters marched along London on Saturday to call on Britain to reject the extradition of WikiLeaks founder Julian Assange to the United States.
I'm here today because I feel very strongly that Julian ought to get a fair trial, not an absolute travesty of justice, which we've seen today.
Assange has been serving a jail sentence for breaching bail conditions in the UK since September. The court hearing in London will start on Monday. I'm Joe Palca, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ 21 فروری کو دنیا بھر میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا گیا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں ایسے خاندانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جن کی مادری زبان اردو ہے۔ ہماری ساتھی فائزہ بخاری آج ہمیں ان خاندانوں کے بچوں اور نوجوانوں سے ملوا رہی ہیں کہ امریکہ میں اردو سیکھنے کے لیے کیا مواقع اور کیا چیلنج ہیں۔
آپ کے نانا نانی کہاں رہتے ہیں؟
پاکستان میں۔
یہ افشاں اور مبشر کا گھرانہ ہے جو امریکہ میں کئی سالوں سے مقیم ہیں۔ ان کی 6 سالہ بچی ایشال اردو سمجھتی اور بولتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ عام بات ہوگی، لیکن امریکہ میں پرورش پانے والے پاکستانی نژاد بچے کم ہی اردو ربانی سے بول پاتے ہیں۔ ان کی پہلی زبان انگریزی ہے۔ سکولوں اور گھروں میں بچے آپس میں گفتگو کے لیے اسی زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ ایشال کی والدہ افشاں مبشر سمجھتی ہیں کہ امریکہ جیسے معاشروں میں جہاں بچوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے باقاعدہ ادارے موجود نہیں، والدین کے لیے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بچپن سے ہی اردو میں بات کی جائے۔
جب وہ 3 مہینے کی تھی، ہم نے گھر میں ایک رول بنا لیا کہ ہم اس کے ساتھ اردو ہی بولیں گے۔ ٹیلی ویژن ہے، ہم نے چینل پاکستانی سارے لیے کہ بچی واچ کرے گی، ٹی وی واچ کرے گی، تو اردو بولنا اس سے زیادہ آسانی، اور ہم سے بھی پاکستان جاتے ہیں کزنز کے ساتھ، آرام سے ان کے ساتھ فری ہو جاتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔
ایشال کے یہ دوست ایسے ہی بچوں میں سے ہیں جن کے والدین نے بچپن سے ہی گھر کے ماحول میں اردو کو رچایا بسایا۔
میں اس وقت بہاول کے ساتھ ہوں جو 5 سال کے ہیں۔ ان کی برتھ یعنی کہ پیدائش یہیں امریکہ میں ہوئی، لیکن ان کو باقاعدہ طور پر اردو سکھائی جا رہی ہے، اور یہ قاعدہ پڑھ کے ہمیں سنائیں گے۔ Let's see how he does it. یہ قاعدہ ہے، بہاول چلیں، اب یہاں سے اس کو پڑھنا شروع کریں۔
الف مدا، الف انگور، بے بہا، بے پینڈا، تے تتلی، اے ٹماٹر۔
بچوں کے لیے تو نہیں، لیکن واشنگٹن کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں اردو اور ہندی لینگویج سینٹر کے انسٹرکٹر وفادار حسین کئی سالوں سے اپنے طلباء کو اردو سکھا رہے ہیں۔ ان کی کلاس میں پاکستانی نژاد طالب علموں کے علاوہ غیر ملکی بھی ہیں، جن میں سے چند کی اردو زبان میں صلاحیت حیران کن ہے۔
مجھے بہت خوشی تھی کہ بنارس میں ایک ہندی پروگرام ہے۔
وفادار حسین سمجھتے ہیں کہ مادری زبان کسی بھی تہذیب و تمدن کو سمجھنے کے لیے پہلا قدم ہے۔
آپ کے والدین پاکستان سے، ایسی بات ہے کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ جہاں سے میرا وجود ہے، وہاں کے معاشرے، وہاں کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کے خیال، وہاں کے رہن سہن، وہاں کی طریقۂ زندگی، اس سب کو سمجھے۔ تو اگر اس چیزوں کو سمجھنا ہے تو زبان جو ہے ایک پہلا زینہ ہے۔
یہ طلبا مختلف وجوہات کی وجہ سے اردو سیکھ رہے ہیں۔
بچپن میں میں نے اردو نہیں سیکھی تھی، اب جبکہ مجھے اس کا موقع ملا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے کلچر اور ورثے کو سمجھا جائے۔
میری ساری فیملی اردو بولتی ہے، اور بہت پاکستانی مووی بھی دیکھتے ہیں، اور انڈی مووی بھی، جیسے بالی ووڈ گانے سنتے ہیں، اور مشکل ہوتی ہے جب اردو نہیں آتی ہے، سو مجھے سیکھنا تھا اور کنیکٹ کرنا تھا پاکستان کے ساتھ۔
میرا ابو پاکستان سے، لیکن بچپن میں اردو نہیں بولتی تھی۔ ابھی میں اردو سیکھ رہی ہوں، کیونکہ میں لنک اپنی پاکستانی روٹس ہے۔
اپنے آبائی ملک سے رشتہ جوڑنے کے لیے مادری زبان سیکھنا ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے، لیکن انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں مہارت یہاں واشنگٹن میں ملازمتوں کے بہتر مواقع کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ 29 فروری کو طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ حالیہ چند ہفتوں کے دوران امریکہ کے مذاکرات کاروں نے قطر کے دارالحکومت دوحا میں طالبان رہنماؤں سے مذاکرات کے بعد ملک بھر میں تشدد کے خاتمے کا سمجھوتا کیا ہے۔ ان کے بقول اس سمجھوتے پر کامیاب عمل درآمد کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ متوقع ہے۔ उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टॉल्टनबर्ग ने तशद्दुद में कमी के हवाले से अमरीका तालिबान मफाहमत का खैर मकदम किया है। अपने एक बयान में स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि ये तालिबान के लिए तशद्दुद के खात्मे के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशों के इजहार का अहम मौका है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से बैन अल-अफ़गान मफाहमत और देरपा अमन की राह हमवार होगी। अफगानिस्तान अमन माहदे के इम्कान की वजह से लाखों अफगान महाजरीन का मुस्तकबिल भी कुछ पुरुमीद नजर आता है। पाकिस्तान में होने वाली महाजरीन कॉन्फ्रेंस में अक्वामे मुत्तहिदा और दीगर ओहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि अफगान महाजरीन को वापस भेजने के लिए सिर्फ अमन ही काफी नहीं है। तफसीलात आयशा खालिद की ज़बानी।
ये कार्स, वैगन्स और ट्रक उन बर्तनों, बिस्तरों, कपड़ों और घरेलू सामान से भरे हैं जो अफगान महाजरीन अपने घरों को छोड़ते वक्त उठा सके थे। जंग ने गुज़श्ता चार दहाइयों के दौरान लाखों अफराद को अफगानिस्तान से फरार होने पर मजबूर कर दिया। 95% हमसाया ममालिक ईरान और पाकिस्तान चले गए। किसी का भी वहाँ ज्यादा अरसा रहने का इरादा नहीं था। अब जब अफगानों की तीसरी नस्ल अपने वतन से बाहर रह रही है, मेजबान ममालिक उन्हें वसाइल फराहम करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और बैन अक्वामी डोनर्स की इमदाद कम हो चुकी है।
दूसरी जगहों पर इमरजेंसीज पैदा हो रही हैं, यहाँ तक कि इसी खत्ते में। मिसाल के तौर पर हमारे सामने रोहिंग्या की सूरत हाल है, लिहाजा इमदादी कम्युनिटी या डोनर हुकूमतें ज्यादा खराब सूरत हाल वाली इमरजेंसीज पर फोकस करती हैं और तवील अरसे से जारी महाजरीन की सूरत हाल अपनी अहमियत खो देती हैं।
अमेरिका और तालिबान दोहा में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने के करीब हैं। जल्द ही तालिबान अफगानिस्तान में दूसरे गिरोहों के नुमाइंदों के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो इससे तवील अरसे से जारी तनाजे का खात्मा हो जाएगा और महाजरीन को वतन वापस जाने का मौका मिल सकता है।
मैं मोहतात तौर पर पुरुमीद हूँ कि हमने पेशरफ्त की है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत पेचीदा मसला है।
इससे कबल दो मरतबा अफगान महाजरीन बड़ी तादाद में वतन वापस आए, एक बार सोवियत यूनियन के जवाल के बाद और फिर तालिबान के खात्मे के बाद। लेकिन दोनों बार जमीनी सूरत हाल ने उन्हें दोबारा अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अक्वामे मुत्तहिदा की महाजरीन की एजेंसी के सरबराह का कहना है कि महाजरीन की कामयाब वतन वापसी के लिए जंग के खात्मे के अलावा भी बहुत कुछ करने की जरूरत होगी।
Immediately after peace, if peace comes,
अगर अमन आता है तो अमन के फौरन बाद इक्तिसादी मौके, बुनियादी ढांचे और दूसरे शोबों में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करने की जरूरत होगी।
इस तरह की सरमायाकारी के बगैर महाजरीन और खुद अफगानिस्तान का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। आयशा तंजीम के लिए आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीर को भारत के पहले दौरे का आगाज करेंगे। इस दौरे का आगाज दारुल हकूमत नई दिल्ली से नहीं बल्कि वजीर आजम मोदी की होम स्टेट गुजरात के दारुल हकूमत अहमदाबाद से होगा। यहां सदर ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। सदर की आमद से पहले शहर की कच्ची बस्तियों को छुपाने के लिए एक दीवार तामीर की जा रही है। सदर ट्रंप का ख्याल था कि अहमदाबाद में इनके इस्तकबाल के लिए 70 लाख अफराद जमा होंगे, लेकिन भारतीय अहदेदारों ने इस दावे की तर्दीद करते हुए बताया है कि अमरीकी सदर को खुशामदेद कहने के लिए 1 लाख अफराद की आमद मुतवक्के है। मोदी हुकूमत 2 रोजा दौरे को कामयाब बनाने के लिए 100 करोड़ भारतीय रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। हमारे साथी असदुल्ला खालिद बता रहे हैं कि पब्लिसिटी से बढ़कर दोनों लीडर इस दौरे में क्या हासिल करना चाहेंगे।
ऐसे में जब सदर ट्रंप के भारत के पहले दौरे में चंद ही रोज बाकी थे, अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को तकरीबन 2 अरब डॉलर के जंगी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दी और अब ये कांग्रेस से मंजूरी के मराहल में है। अगर अमरीकी कांग्रेस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की फरोख्त की मंजूरी दे देती है तो भारत अमरीका से 250 से जायद एमराम और स्टिंगर मिसाइल्स के अलावा रडार सिस्टम और दीगर जंगी साजो सामान खरीद सकेगा।
हर्सन इंस्टीट्यूट से मुंसलिक स्कॉलर अपर्णा पांडे की राय में दोनों मुल्कों के रहनुमा इस दौरे को अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
दोनों अपने आप को एक मजबूत रहनुमा के तौर पर दिखाना चाहते हैं। दोनों चाहते हैं कि उनकी मईशत तरक्की करे और अफवाज मजबूत हों, और यही चीज दोनों रहनुमाओं को जोड़ती है। इंसानी हुकूक में दोनों को कोई दिलचस्पी नहीं है।
अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इस जंगी सामान और सपोर्ट से खत्ते में ताकत के तवाजुन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सदर ट्रंप के दौरे के दौरान भी दुनिया की इन दो बड़ी मईशतों के बीच किसी बड़े मुआहदे की तवक्को की जा सकती है?
भारत के साथ तजारती मुआहदा हो सकता है, लेकिन मैं किसी बड़ी डील को बाद के लिए बचा रहा हूँ। हम हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ा तजारती मुआहदा करने जा रहे हैं जो कि जरूर होगा। ہاں مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ الیکشن سے پہلے ہوگا یا نہیں، لیکن ہندوستان کے ساتھ یہ ہمارا ایک بہت بڑا تجارتی معاہدہ ہوگا۔ اگرچہ انڈیا ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، لیکن میں وزیر اعظم مودی کو بہت پسند کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہوائی اڈے اور ایونٹ کے درمیان 70 لاکھ افراد ہوں گے میرے استقبال کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیڈیم بھی کچھ حد تک زیر تعمیر ہے، لیکن یہ دنیا کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہوگا جس کے لیے میں بہت خوش ہوں۔
صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کی کئی بار پیشکش کر چکے ہیں، اگرچہ بھارت نے ہمیشہ کسی ایسی تجویز کو رد کیا ہے۔ کیا صدر ٹرمپ کے بھارت کے دورے میں اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے؟
انڈیا از ہوپنگ and Indian analysts like me are hoping that Kashmir does not come up.
بھارت کو اور میرے جیسے بھارتی تجزیہ کاروں کو امید ہے کہ صدر ٹرمپ کشمیر کا ایشو نہ اٹھائیں اور ثالثی کی آفر نہ کریں، کیونکہ 1950 کی دہائی سے بھارت کہتا آیا ہے کہ کشمیر اس کا اور پاکستان کا اندرونی معاملہ
ہے۔
ایک ایسے وقت میں جب بھارت کی معاشی ترقی کی رفتار گزشتہ کئی سالوں کی کم ترین سطح پر ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ کے دورے میں کوئی ایسے تجارتی معاہدے ہو سکتے ہیں جو بھارتی معیشت کو سپورٹ کر سکیں۔ اسدالله خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
حال ہی میں دلی میں ہونے والے اسمبلی انتخابات مسلسل خبروں میں رہے، اور سب سے زیادہ خبروں میں رہی بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتخابی مہم۔ مقامی مسائل کی بجائے بی جے پی نے شہریت قانون اور کشمیر جیسے معاملات پر معاشرے کو تقسیم کرنے والی مہم چلائی۔ جذباتی اور زہریلے بیان دینے میں وزیر داخلہ سے لے کر جونیئر منسٹروں تک کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ عام آدمی پارٹی کے ہاتھوں بدترین شکست کے بعد اب سوال یہ ہے کہ کیا بی جے پی نے کوئی سبق سیکھا، اور کیا بی جے پی اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے سے کچھ پیچھے ہٹے گی، اور عام آدمی پارٹی مستقبل کی سیاست میں کیا کردار ادا کر پائے گی؟ اس بارے میں دلی سے رتل جوشی کی رپورٹ۔
آپ یعنی عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال لگاتار تیسری بار دلی کی گدی پر قابض ہوئے ہیں۔ 2015 کے مقابلے میں آپ کی 5 سیٹیں کم ہوئی، لیکن یہ جیت کئی معنوں میں زیادہ بڑی مانی جا رہی ہے۔
عام آدمی پارٹی کو ووٹ دینے والوں میں بھی ایک بڑی سنکھیا میں ووٹر ایسے ہیں جن کی وچار دھارا بی جے پی کی جو نیشنلزم والی وچار دھارا اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس وچار دھارا کے آدھار پہ انہوں نے اپنے ووٹ دینے کا نرنے نہیں لیا، ووٹ دینے کا نرنے انہیں سرکار کے کام کاج پر لیا۔
1998 سے دلی کی حکومت سے باہر بی جے پی کے لیے اس بار بھی دلی دور مانی جا رہی تھی، لیکن پارٹی نے انتخابات میں پوری طاقت لگائی۔ کام کے معاملے میں کیجریوال کو گھیرنا مشکل تھا، لہٰذا بی جے پی نے اپنی تنقید کا رخ نئے شہریت قانون کی مخالفت کرنے والوں پر رکھا۔
سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کو لے کر
جامعہ اور شاہین باغ میں جاری احتجاج کے ذریعے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ تقسیم کی کوشش بھی خوب ہوئی۔
آلموسٹ 6.5% ووٹ بی جے پی نے ایڈ کیا ہے اپنے پچھلے چناؤ کی تلنا میں، اور یہی جو ووٹ ہے ایڈیشنل ووٹ بی جے پی نے جو تیکھے تیور تیکھے جو کیمپین کیے، یہ اسی کا بینیفٹ دکھائی پڑتا ہے بی جے پی کے لیے۔
عام آدمی پارٹی اپنی پوری کیمپین میں صرف اپنے ترقیاتی کام کی بات کرتی رہی۔ کیجریوال سی اے اے کے ایشو پر بولنے سے مسلسل بچتے رہے، اور جامعہ اور شاہین باغ کا رخ بھی نہیں کیا۔
ووٹ لینا اٹ از گڈ، بٹ گورننس از ناٹ پالیٹکس۔ کہیں پر تو آپ کو مدے دیکھنے پڑیں گے نا جو ایک سماج کو جوڑتے ہیں یا توڑتے ہیں، وہ مدوں سے آپ دور رہو گے۔ بولے بھی ہم تو اے پولیٹیکل ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح کے پولیٹکس ہیں۔
سی اے اے کی مخالفت کرنے والی کانگریس پارٹی کی پریسیڈنٹ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی جیسے لیڈرز نے بھی شاہین باغ سے دوری بنائے رکھی۔ تقسیم کرنے والی سیاست کا ماہرین فی الحال کوئی توڑ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔
سول سوسائٹی ایک ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد تو پولیٹیکل پارٹیز کو جڑنا پڑتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کوئی پولیٹیکل پارٹی جڑ رہی ہے۔
ویسے دلی الیکشن کی کمان سنبھالنے والے ہوم منسٹر امت شاہ نے اب مانا ہے کہ پارٹی لیڈرز کے بھڑکانے والے بیانات نے شاید پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔
بھارت کی جی ڈی پی گروتھ یعنی معاشی ترقی کی شرح نمو ایک دہائی کی کم ترین سطح تک گر گئی ہے۔ صرف ایک سال پہلے کی صورتحال اس کے برعکس تھی، تب بھارتی معیشت ترقی پذیر معیشتوں میں دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت تھی۔ وائس آف امریکہ کی ٹیم نے نئی دلی کے مضافات میں کاروباری ضلع گورگام کا دورہ کیا، جو ہندوستان کی تیز رفتار ترقی کی علامت تھا، لیکن اب یہاں معیشت کی سست روی کا پتہ چل رہا ہے۔ تفصیلات نخبت ملک کی زبانی۔
گزشتہ 15 سالوں میں جب گروگرام کے خوابیدہ گاؤں کو چمکتی دمکتی دفتری عمارتوں، بلند و بالا اپارٹمنٹ بلڈنگز اور شاپنگ مالز نے ایک تیزی سے پھیلتے پھولتے بزنس ڈسٹرکٹ کی شکل دی تو ہزاروں تارکین وطن مزدوروں نے یہاں کا رخ کیا۔ بہت سوں کے لیے پہلا سٹاپ شہر کا یہ چوراہا تھا جہاں ٹھیکیدار مزدور اکٹھے کرتے تھے۔
جب پہلی بار یہاں پہ قدم رکھا تھا میں نے تو اس وقت 80 یا 90 روپیہ دیہاڑی تھی، تو اس وقت بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، کام چل رہا تھا۔
پچھلے سال تعمیراتی شعبے میں آنے والے تعطل کے بعد یہ سب کچھ ڈرامائی طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔
یہ کچھ کام دھندا نہیں ہے، ابھی 1000 بندے ہیں، 1000 بندے میں کم سے کم 30-40 بندے کا دیہاڑی لگتا ہے اس چوک میں، باقی بندے دھیرے دھیرے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔
یہ ان لوگوں کے لیے دھچکا ہے جن کا گزارا روزانہ کی اجرت پر ہوتا ہے۔
5000 میں روم لے ہیں، راشن پانی روز آنے ہیں، روز اپنا کھانا ہے، روز اپنا آنا ہے کام پہ، بھائی کیا کریں گے بتا، مجبور ہیں، نہیں کمائیں گے تو کہاں سے ہم گزارا کریں گے۔
صرف کم آمدنی والے مزدور ہی اس سے متاثر نہیں، معاشی ترقی کے عروج کے وقت متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کاروباری افراد نے مستقبل کے رہائشی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی تھی، لیکن ڈیولپرز کو درپیش کریڈٹ بحران کی وجہ سے سرمایہ کار اپنے پیسے کھو رہے ہیں۔ الپنا ماجومدار نے ایک اپارٹمنٹ کی تعمیر کے لیے $50,000 ادا کیے جو ایک دوسرے ضلع میں 5 سال پہلے تعمیر ہونا تھا، لیکن وہ اب بھی تیار نہیں ہے۔
ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہمیں وہ مکان مل جائے تو میں اسے کرائے پر دے کر کچھ پیسے کما لوں گی۔
اپنی جیبوں میں کم رقم ہونے کی وجہ سے شہر میں متوسط طبقے کی بڑھتی ہوئی آبادی کم سامان خرید رہی ہے۔ دکانوں کے مالکان فروخت میں کمی کی شکایت کر رہے ہیں، جبکہ گاڑیاں بنانے والوں کو گزشتہ 20 سالوں میں سب سے کم طلب کا سامنا ہے۔ انجنا پسریچا کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
امریکی سینٹ نے کچھ دن پہلے ایک ایسی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی جس میں کانگریس کی منظوری کے بغیر امریکی صدر کے ایران کے خلاف کسی ممکنہ جنگی کارروائی کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ صدر ٹرمپ اس قرارداد کو ویٹو کر دیں گے، تاہم اس قرارداد کی منظوری سے یہ بات ضرور واضح ہوئی کہ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں صدر کے جنگ کے فیصلے کے اختیار کو محدود کرنے کے لیے حمایت موجود ہے۔ یہ قرارداد تو منظور ہو گئی، لیکن اس کے پس منظر میں کیا ہوا، اس قرارداد کی حمایت اور مخالفت کرنے والے کیا سوچ رکھتے ہیں، اور کیوں امریکی صدر کے اس اختیار میں کمی لانا چاہتے ہیں، یہ بتا رہی ہیں صبا شاہ خان۔
یہ اس قافلے کا ملبہ ہے جہاں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی مارا گیا تھا۔ 6 ہفتے بعد اس حملے کے نتیجے میں ایران کے ساتھ کشیدگی اب بھی امریکی قانون سازوں کے ذہنوں پر تھی، جب انہوں نے کسی بھی ممکنہ تصادم سے پہلے اس پر غور اور بحث پر زور دیا۔
اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے انتہائی سوچ بچار کار فرما ہونا چاہیے، جو ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی گتھی کو سلجھانے کے لیے بروئے کار لاتے ہیں۔
سینیٹر ٹم کین کی امریکی کانگریس اور ایگزیکٹو برانچ کے بیچ اعلان جنگ کے اختیار پر لڑائی کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کے باعث تعطل آیا تھا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا تھا کہ جنگ میں جلد بازی کا نتیجہ ماضی میں کی گئی عراق جیسی امریکی غلطیوں کی صورت میں نکل سکتا ہے۔
آئین امریکی عوام کو کانگریس کے ذریعے آواز فراہم کرتا ہے کہ ہم جنگ میں ملوث ہوں یا نہیں، ورنہ ہمیں آج جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملٹری طاقت کے استعمال کی اجازت کے 18 سال بعد، اور وہ بھی جھوٹے بہانے سے، عسکری طاقت کے استعمال کی اجازت جس کی اصل میں کبھی اجازت دی ہی نہیں گئی تھی۔
ٹم کین کو سینیٹرز مائک لی اور رینڈ پال جیسے اہم سینیٹرز کی حمایت اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے یہ کہا کہ انتظامیہ کی 8 جنوری کی انٹیلیجنس بریفنگ کے شواہد قاسم سلیمانی پر حملہ کرنے کے لیے ناکافی تھے۔
اسے متنازع نہیں ہونا چاہیے، یہ صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں ان کا ساتھ دینے اور یہ یقینی بنانے کی کوشش ہے کہ ہم کسی لڑائی کا آسانی سے یا جلد بازی میں حصہ نہ بن جائیں۔
لیکن ریپبلکن سینیٹرز کی اکثریت کی جانب سے اس قرارداد پر تنقید ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صدر کے اختیار کو محدود کرتا ہے۔
صدر امریکی افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں، 535 لوگ ملٹری آپریشنز کی پلاننگ کا حصہ نہیں ہو سکتے، اور وہ 535 کانگریس کے ارکان ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوگا اگر قوم کو فوری طور پر جواب دینا ہو، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایوان کے 535 ارکان کو راضی کرنا ہو۔
ایک ریپبلکن حامی کا کہنا تھا کہ اس قرارداد کا مقصد ہرگز یہ پیغام بھیجنا نہیں کہ صدر ملک سے باہر امریکی افواج کا دفاع نہیں کر سکتے.
نہ
ہی ایرانی حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان ووٹس کا مقصد اس کے ظاہرانہ رویے کے خلاف عزم میں کمی ہے.
جبکہ ساتھ ہی کیپٹل ہل پر صدر کے حامیوں کا کہنا تھا کہ قرارداد نامناسب پیغام دیتی ہے.
ہم اپنے علاقائی ساتھیوں کو کیا پیغام بھیج رہے ہیں؟ کیا وہ ہماری مسلسل حمایت پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہمارے اصل طاقتور حریفوں کو جیسے چین یا روس کو کیا پیغام دے گا اگر ہم ایک نسبتاً چھوٹے چیلنج ایران کے معاملے پر یکجا نہ رہ سکیں؟
صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ریپبلکنز کو قرارداد کے خلاف ووٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کی تھی اور ایوان کے دونوں جانب سے پیش کردہ یہ قرارداد امریکی سینٹ میں پاس تو ہو گئی ہے لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ سینٹ کے اس فیصلے کو ویٹو کر دیں گے جس کا اختیار انہیں بحیثیت امریکی صدر حاصل ہے. کیتھرین جپسن کے ساتھ سبشا خان، وائس آف امریکہ.
امریکی سینٹ سے بریت کے بعد سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مواخذے کے دوران اپنے خلاف کھڑے ہونے والوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. دوسری جانب وہ اپنے اتحادیوں اور ان سے وفادار رہنے والوں کی حمایت کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ صدر اپنے دوبارہ انتخاب کی لڑائی میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. تفصیلات سارا زمان کی زبانی.
اب سے کچھ روز قبل صدر ٹرمپ نے اپنے حامیوں اور مداحوں کے سامنے ریاست فلوریڈا میں ڈیٹونا 500 ریس کے ٹریک پر اپنی صدارتی لیموزین میں چکر لگایا. مسٹر ٹرمپ ایسا کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں.
ٹرمپ ایک ایسا کردار ہے جو بے باک رویے کے اظہار کو پسند کرتا ہے. ان کا ہمیشہ سے یہی انداز رہا ہے.
حالیہ دنوں میں صدر ٹرمپ نے اپنے دیرینہ سیاسی مشیر روجر سٹون کی سزا کم کرانے کے لیے سرکاری وکلاء پر دباؤ بھی ڈالا ہے. روجر سٹون پر 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور گواہوں کو دھمکانے کا الزام لگایا گیا ہے.
He was treated very badly. 9 years recommended by 4 people that perhaps they were Mueller people. I don't know who they were, prosecutors.
امریکی صدور زیر التوا مقدمات پر کم ہی رائے دیتے ہیں تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ وہ قانونی عمل کو متاثر کر رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے ایسی تمام روایات کو توڑ دیا ہے.
His conduct after his acquittal.
بریت کے بعد صدر کا طرز عمل اس خدشے کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کا وہ مزاج نہیں ہے جو لوگ صدر میں دیکھنا پسند کریں گے. لوگ ایسا صدر نہیں چاہتے جو بدلہ لینے والا ہو.
صدر کے حامی ایسی تنقید کو مسترد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ سیاسی وفاداروں کی ایسے ہی حمایت کرتے ہیں جیسے ماضی میں صدور کرتے رہے ہیں. 3 سالوں میں صدر ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے وفاداری کو خاص اہمیت دیتے ہیں.
He wants to surround himself with people he trusts.
وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ملاپ کم سے کم رکھتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے ہیں یا جو بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں اور صدر بننے کے بعد ہر موڑ پر ان کی مخالفت کرتے آئے ہیں.
اگرچہ صدر کے کچھ حامی ان کے جارحانہ انداز کو پسند نہیں کرتے، صدر ٹرمپ کو امید ہے کہ ایک مضبوط معیشت ان کے دوبارہ انتخاب کو یقینی بنانے میں مدد دے گی.
Nobody makes the case of
صدر ٹرمپ کے کردار سے جڑے مسائل کا ثبوت خود صدر ٹرمپ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ووٹرز کی ایسی بڑی تعداد ہے جو کہتے ہیں کہ وہ ایشوز پر تو صدر سے متفق ہیں لیکن انہیں صدر کا طرز عمل پسند نہیں.
2020 کے صدارتی انتخابات میں اب تقریباً 8 ماہ رہ گئے ہیں اور صدر ٹرمپ زور و شور سے اپنی مہم چلا رہے ہیں. ان کی انتخابی مہم کے پاس اس وقت تقریباً $20 کروڑ موجود ہیں اور وہ ہر ہفتے انتخابات کے سلسلے میں سفر بھی کر رہے ہیں. پیٹسی ویرا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ سارا زمان، وائس آف امریکہ.
کورونا وائرس کی وبا چین کی سرحدوں سے نکل کر عالمی سطح پر پھیل سکتی ہے. اس خدشے کا اظہار دنیا کے کئی ملکوں میں عہدیدار اب کر رہے ہیں، کیونکہ ایران میں اس مرض سے 2 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے جس سے مشرق وسطی میں اس مرض کا خطرہ بڑھ گیا ہے. کورونا وائرس سے جنم لینے والے مرض سے اب تک 2100 سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ ہو چکی ہیں. ان میں تقریباً 2000 اموات چین میں واقع ہوئیں. 76,000 سے زیادہ افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. ان میں سے 75,000 کے قریب کیسز چین میں سامنے آئے ہیں، لیکن اب وہاں نئے کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے، جبکہ جنوبی کوریا سمیت کچھ دوسرے ملکوں میں اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس وبا کے خلاف ویکسین بنانے کے لیے کئی ملکوں کے ماہرین مل کر کام کر رہے ہیں. ہماری ساتھی سبا شاخان بتا رہی ہیں کہ وائرس کی پیچیدگیوں کے ساتھ مالی مشکلات بھی ویکسین کی جلد تیاری کی راہ میں ایک رکاوٹ ہیں.
کرونا وائرس کی وبا یا کووڈ 19 سے لڑنے کے لیے ویکسین بنانے کی کوششیں دنیا بھر میں جاری ہیں. ان کوششوں میں کوالیشن فار ایپیڈیمک پریپیئرنس انوویشنز یا سیپی نامی نارویجین ادارہ نمایاں ہے. دنیا کی کئی حکومتیں، پرائیویٹ ادارے اور این جی اوز اس تنظیم کے ممبرز ہیں. سیپی کووڈ 19 جیسی کسی بھی وبا کے خلاف نئے ویکسینز کی تیاری کے لیے دنیا بھر سے وسائل اکٹھے کرنے اور انہیں استعمال میں لانے کی خاطر فنڈنگ مہیا کرتا ہے. اب تک برطانیہ، آسٹریلیا، ایتھیوپیا اور ناروے نے سیپی کو کووڈ 19 کی ویکسین پر ریسرچ کے لیے فنڈنگ دی ہے.
یہاں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، نہ صرف چین میں صحت عامہ کے نقطہ نظر سے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کی صحت کے حوالے سے بھی.
جبکہ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر میں اس مرض سے لڑنے کے لیے اور خصوصاً ان ممالک کے لیے جہاں صحت عامہ کا نظام کمزور اور وسائل محدود ہیں، اس وقت 67.5 کروڑ امریکی ڈالرز کی رقم درکار ہے. اس وقت آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنس لینڈ اور امریکی نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں کووڈ 19 کی ویکسین بنانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ وائرس سارس کے وائرس سے 80% مشابہت رکھتا ہے اور ان کی ٹیم ایک میسنجر آر این اے ویکسین تیار کر رہی ہے.
میسنجر آر این اے ویکسین میں ہم دراصل جسم میں اس تبدیل شدہ آر این اے یا جینیاتی مادے کو داخل کرتے ہیں جو ناول کرونا وائرس کی پروٹینز پیدا کرتا ہے. اس کے رد عمل میں جسم میں ایک مدافعتی رد عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ مدافعتی عمل ناول کرونا وائرس کی بیماری لگنے سے پہلے ہی اسے پہچان لیتا ہے اور یوں وائرس نہیں لگتا.
این آئی ایچ اپنی ویکسین کا فارمولا سیپی کے ساتھ مل کر کام کرنے والی دوا ساز میڈرنا فارماسیوٹیکل کو دے چکا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے.
پچھلے 2 سالوں میں ویکسین بنانے سے لے کر ایک ممکنہ ویکسین کی تخلیق تک کے لیے درکار دورانیوں کو کم کر کے 3 ماہ تک کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد ویکسین کے انسانوں کے لیے مؤثر اور محفوظ ہونے کے لیے اس کی ٹیسٹنگ کا مرحلہ باقی رہتا ہے.
جب ویکسین تیار ہو جائے گی تو اس کی اثر انگیزی کو بڑھانے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے دوا ساز ادارے کمپنی گیلیکسو اسمتھ کلائن نے اپنی ایڈجوینٹ ٹیکنالوجی سیپی کو فراہم کر دی ہے.
ایڈجوینٹ ایک ایسا جزو ہے جو ویکسین میں شامل ہو تو اس کا مدافعتی رد عمل بڑھ جاتا ہے اور یوں ویکسین کا اثر بڑھ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ ایڈجوینٹ کے ساتھ ویکسین ملائیں تو آپ کو کم ویکسین کی ضرورت پڑے گی، یوں آپ کے پاس دینے کے لیے زیادہ ویکسین موجود ہوگی.
تاہم ویکسین وائرس سے بچاؤ تو فراہم کرتی ہے، لیکن وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ویکسین مدد نہیں کر پاتی. ایسے میں اینٹی وائرل ادویات کارگر ہوتی ہیں اور ڈاکٹر تھامس برائر کہتے ہیں کہ اینٹی وائرل بنانا نسبتاً آسان ہے. امریکی ادارے صحت نے اب تک 75,000 کووڈ 19 کیسز کی تصدیق کی ہے. اس وائرس کی وجہ سے 2,000 سے زیادہ اموات واقع ہوئی ہیں. کرونا وائرس کے خطرے اور اس کی اہمیت کو کسی بھی طرح کم کیے بغیر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ CDC کے حالیہ اعداد کے مطابق موجودہ فلو سیزن میں، جو کہ ابھی ختم نہیں ہوا، 2.5 کروڑ سے زیادہ امریکہ میں لوگوں کو فلو ہو چکا ہے اور یہ فلو 14,000 سے زیادہ اموات کا سبب بن چکا ہے. صبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں IT یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئے کاروباروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اس شعبے میں ترقی اور تعاون کے فروغ کے لیے حال ہی میں امریکہ کی سلیکون ویلی میں ایک ٹیک سمٹ منعقد ہوا، جس میں امریکہ میں ٹیکنالوجی کی کمپنیوں سے وابستہ پروفیشنلز اور پاکستان سے سرکاری اور نجی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. تفصیلات سنتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ میں.
امریکہ میں ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں سے وابستہ پاکستانی محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ دونوں ممالک میں تعاون کے فروغ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. پاکستان ٹیک سمٹ کے شرکا اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک کی نسبت پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ذرا پیچھے رہ گیا ہے، مگر اب وہ اس شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے.
تھنگز آر لوکنگ ویری گڈ، رپورٹس بڑی اچھی آ رہی ہیں ہر لحاظ سے. پاکستان کی ٹیکنالوجی کی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں، ینگسٹرز کی بڑی اچھی رپورٹ آ رہی ہے جو بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ اسٹارٹ اپس آئے ہوئے ہیں، میں خاص طور میں آیا ہوں ٹو میک شیور کہ وی انڈرسٹینڈ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس بھی اسٹارٹ اپس ہیں پاکستان میں، لیکن بہت پوٹینشیل ہے. بالکل اس کو آپ سمجھیں کہ اب یہ بوم شروع ہو چکا ہے ان شاء اللہ پاکستان کا.
تاہم کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستانی نوجوان اعلیٰ تعلیمی اداروں سے IT کے شعبے میں ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں، مگر پیشہ وارانہ ماحول میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے اہل نہیں.
ینگ جنریشن کو تھوڑا سا مارکیٹ ایکسپوئر کرنا چاہیے، تھوڑا سا کام کریں 4-5 سال، تو اس میں آپ کو HR کا ایکسپیرینسز، آپ کو فنڈ مینجمنٹ، کیش فلوز، ان چیزوں کے آئیڈیاز نہیں ہو رہے ہوتے، تو یا تو اسٹڈیز لیں اس میں یا ایکسپیرینس کریں پھر آئیں.
پاکستان نیشنل آئی ٹی بورڈ کے چیئرمین شباہت علی شاہ کہتے ہیں کہ حکومت نوجوانوں کی تربیت کے لیے ایک پروگرام پر عمل پیرا ہے.
ٹرین دا ٹرینر کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بیس کے اوپر ہم ٹرینرز لے کے آ رہے ہیں پاکستان, اور کسی ایک اسپیسیفک یوز کیس کی بیس کے اوپر ہم اپنی ینگ جنریشن کی, فریش گریڈس کی, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کالج میں, ان کی ہم ٹریننگ کریں گے تاکہ جب وہ گریجویٹ ہو تو ان کو پتا ہو کہ یہ ٹیکنالوجی کی اپلیکیشنز کیا ہیں, ان کو یوز کیسے کرنا ہے, اور پھر ان کو مونیٹائز کیسے کرنا ہے.
سمٹ سے خطاب میں لاس اینجلس میں پاکستان کے کونسل جنرل عبد الجبار میمن نے بھی اس حوالے سے کہا کہ اب ملک میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں.
ای کامرس پالیسی اناؤنس ہوئی ہے, کافی اپرچونیٹیز ہیں فارن انویسٹرز کے لیے, تو یہاں سے انویسٹمنٹ کو لے جانا, پاکستان کو بتانا کہ ایک بڑی اپرچونیٹی ہے وہاں پہ آپ کے لیے, 220 million کی پاپولیشن ہے, بڑی ہیوج مارکیٹ ہے, وہاں پہ جائیں آئی ٹیز میں انویسٹمنٹ کریں, اور وہ یہ ایزیسٹ وے ہے بڑا آپ کے, آپ ایک چھت کے نیچے کوئی 100-200 امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے.
مگر تجزیہ کار بیرونی سرمایہ کاروں کے پاکستان آنے میں ہچکچاہٹ کی کئی وجوہات بتاتے ہیں.
یہاں سلیکون ویلی میں کام کرنے والے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سرکاری اداروں کا ایک مسئلہ وہاں پر غیر متعلقہ پیشہ ور ملازمین کی بھرتیوں کا ہے. اگر گورنمنٹ اس مسئلے پر قابو پا لیتی ہے تو پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں بھی مزید ترقی کر سکتا ہے. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ, سان فرانسسکو.
جدید دور میں انٹرنیٹ کے بغیر زندگی گزارنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے, لیکن ایک طرف اگر اس کے مثبت پہلو ہیں تو دوسری جانب اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں, اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو منفی اثرات بہت جلد اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں. تاہم اب اس کے حل کے لیے بہت سے ڈیجیٹل ویلنس نامی گروپ سامنے آ رہے ہیں جو صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے طریقوں کو فروغ دے رہے ہیں. تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی.
بہت سے لوگ اپنے جاگتے وقت کا زیادہ تر حصہ اسکرینز کو دیکھتے ہوئے سرف کرتے ہیں, اور اس سے صحت کے بڑھتے ہوئے ایک شعبے کو فروغ ملا جس کا نام ڈیجیٹل ویلنس ہے.
ہم توجہ حاصل کرنے کی دوڑ والی معیشت کے دور میں ہیں, اور یہ تصور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہماری توجہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے.
نینا ہرشر ایک سماجی کارکن اور ڈیجیٹل ویلنس کلیکٹیو کی سی ای او ہیں. یہ ایک ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے جو ذہنی, جذباتی اور جسمانی صحت کے لیے ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال تلاش کرنے کے لیے وقف ہے. نینا ہرشر کے لیے اسکرین ٹائم کے خلاف لڑائی ذاتی ہے. بچپن میں ہکلاہٹ کے مسئلے کے باعث وہ آنکھوں کے ذریعے رابطے پر انحصار کرتی تھی.
موبائل فونز اور ٹیکسٹنگ کے عام ہونے کے بعد میں نے لوگوں کی ذہنی موجودگی اور آنکھوں سے رابطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی. میں نے اسے اپنا مشن بنایا کہ ہم اپنی موجودگی کے احساس کو واپس لیں.
ایک تنظیم امریکہ آف لائن نومبروں کے لیے ڈیوائس فری کیمپنگ کا تجربہ پیش کرتی ہے. اس کا آغاز نوجوانوں کی باسکٹ بال ٹیم کے ایک کوچ نے اسکرین ٹائم کی وجہ سے ٹیم میں اتحاد کی کمی کی وجہ سے مایوس ہو کر کیا تھا. دوسرے گروپس بھی مختلف طرح کے تجربات پیش کرتے ہیں, جیسے مراقبہ, اسکرین پرسنلائزیشن اور انٹرنیٹ سے الگ ہونے کے مشورے دیتے ہیں. آن لائن زندگی گزارنے سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ان میں سے ایک نوموفوبیا ہے جو فون کے بغیر ہونے کا خوف ہے. سر کو 45 degree زاویے پر رکھنے سے ٹیک نیک ہو سکتا ہے, اور ای میلز پڑھتے وقت سانس روکنے کی بیماری کو ای میل اپنیا کہا جاتا ہے.
اگر آپ کی لذت کا دار و مدار سطحی کلکس اور لائکس پر ہے جو مسلسل تبدیل ہوتے ہیں, تو یہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے.
یہ کافی ہے کہ کوئی ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کرنا چاہتے ہیں. کچھ کوشش کر رہے ہیں.
لکنگ ایٹ مائی فون.
جس روز میں نے اپنے آپ کو اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت اپنے فون کی طرف دیکھتے اور پھر اپنے بچے کو دیکھتے اور یہ سوچتے پایا کہ میں اپنے فون کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں, اس ہی روز میں نے اپنے فون کو بہت کم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا.
نینا ہرشر کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے مکمل طور پر آف لائن ہو جانا غیر حقیقی ہے. وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال تلاش کرنے میں مدد کرنے کی امید کرتی ہیں. ڈینا مچل کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
اظہار رائے کی آزادی صرف انسان کا بنیادی حق ہی نہیں, بلکہ اگر ہم تاریخی طور پر دیکھیں تو مختلف موضوعات پر کھل کر بات کرنا انسان کے ذہنی ارتقاء میں بھی اہم کردار ادا کرتا رہا ہے. اسلام آباد میں کچھ عرصے سے ایک ایسا چائے خانہ کھلا ہے جہاں چائے بھی پی جا سکتی ہے, اور نوجوان اکٹھے ہو کر بہت سی تقاریب بھی منعقد کرتے ہیں. یہ کیفے کیا ہے, اور پاکستان میں ایسے پلیٹ فارم کیوں اہم ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں گیتی یارا انیس.
چائے لاگ نامی یہ کیفے بظاہر ایک عام چائے خانہ لگتا ہے جہاں کچھ افراد صرف دوستوں کے ساتھ چائے پینے آتے ہیں. کچھ موسیقی سے لطف اندوز ہونے تو چند یہاں اکیلے کتاب کے ساتھ چائے سے محظوظ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. یہاں آنے والے اسے روایتی کیفے نہیں سمجھتے.
یہ وہ شہر ہے جہاں لوگوں کو ساتھ والے گھر کا نہیں پتہ ہوتا, تو ایسے علاقوں میں ایسی جگہوں کی تو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے جہاں ہم بیٹھ سکیں, ایک دوسرے کو جان سکیں, ایک دوسرے سے بات کر سکیں.
آئی کم ہیئر, کام کے لیے بھی آ جاتی ہوں اکثر, اپنے آفس کے کام کرتی ہوں, ریڈنگ کرنے کے لیے بھی آتی ہوں.
میٹ اپ ہے, ایونٹ برائٹ ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے مزید لوگ اس قسم کی اسپیسیز کو فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, چاہے وہ یہ ہو کافی شاپ ہو, چائے خانہ ہو یا ریگولر ڈھابا ہو, ایونٹس تو کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں.
دانش ان چار دوستوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے آج سے 10 ماہ پہلے یہ کیفے شروع کیا. ان کے بقول اس کیفے کا مقصد ایک نجی قسم کے کمیونٹی سینٹر کا قیام تھا, جہاں مل بیٹھ کر بات ہو, موسیقی کا اہتمام ہو اور کبھی کوئی سٹینڈ اپ کمیڈین ہنسنے ہنسانے کے لیے سب کو اکٹھا کریں. انتظامیہ کے مطابق منعقد کردہ تقاریب کی ٹکٹ چند سو روپے سے زیادہ نہیں رکھی جاتی.
ہمارے یہاں صوفیزم پہ بات ہوتی ہے, ہمارے ریلیجن پہ بات ہوتی ہے, ہمارے یہاں میوزک پہ بات ہوتی ہے بہت زیادہ. تو ہمارے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان سب میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ آتے ہیں, اور وہ جب یہاں آتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں تو ان کے بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ بیسیکلی کلیئر ہوتے ہیں.
آرٹسٹ اور سوشل ورکر جمال شاہ خود بھی ایک ایسا پلیٹ فارم فیس چلا رہے ہیں جہاں وہ مختلف طبقے کے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ڈائیلاگ ہونا ایک معاشرے کی ذہنی اور فکری ترقی کے لیے لازم ہے, مگر بدقسمتی سے پاکستان کے نوجوانوں کو ایسے مواقع کم مل رہے ہیں.
ہمارے معاشرے میں تو کوشش سٹیٹ کی یہی رہتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز, ایسا انیشیٹو سامنے نہ آئے جس سے کوئی فروٹفل بحث یا ڈائیلاگ معاشرے میں استوار ہو. لیکن ہر دور میں لوگوں نے کوشش کی ہے, جیسے آپ نے پارٹی ہاؤس وغیرہ کی بات کی جس میں رائٹرز جرنلسٹ وغیرہ بیٹھ کے امپورٹنٹ ایشوز ڈسکس کرتے تھے. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک یونیک کیس ہے کہ 67% جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے, تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یوتھ کے پلیٹ فارمز ہوں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ یوتھ کو کریٹیولی انگیج کیا جائے.
کمیونٹی پلیٹ فارم چاہے کوئی کیفے ہو, آرٹ گیلری یا عام ڈھابا, انٹلیکچوئلز یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کا کسی صحت مند تخلیقی یا تفریحی سرگرمی کے لیے اکٹھے ہونا ایک اچھا رجحان ہے, کیونکہ ایسی بظاہر تفریحی تقریبات اور ڈائیلاگ ذہنی آزادی کو یقینی بناتے ہوئے فکری راہیں کھولنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. گیتی آرانیز, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
حالیہ برسوں میں پاکستان میں خودکشی عوامی صحت کا ایک خاموش لیکن بڑا مسئلہ بن گئی ہے. پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان کی آبادی کا تقریباً 34% عام دماغی عارضوں میں مبتلا ہے. 92% خودکشی کرنے والے بلا واسطہ یا بالواسطہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. اموات کی قومی سالانہ شماریات میں خودکشی کی اموات کو شامل نہیں کیا جاتا, اس لیے اسے نہ قومی سطح کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی بات کی جاتی ہے. پاکستان میں خودکشی کے رجحان پر لاہور سے سمن خان کی رپورٹ.
2020 کے پہلے ماہ میں ہی پولیس ٹریننگ اسکول رواد کے پرنسپل ایس ایس پی ابرار حسین نیکوکارا کی خودکشی کی خبر نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی. اپنے حسن اخلاق کے باعث پولیس اور دیگر حلقوں میں مقبول ابرار حسین کی خودکشی نے بہت سے سوالات اٹھائے کہ اعلیٰ عہدے پر فائز, مالی اعتبار سے مستحکم اور روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور دکھانے والا شخص اپنی زندگی کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہے.
گاؤں میں انہوں نے بہت کچھ کروایا, ادھر انہوں نے پینٹنگ وغیرہ بھی کروائی ہیں, ادھر انہوں نے باسکٹ بال, بالی بال بھی بنوایا ہے, بچوں کے لیے انہوں نے سوئمنگ پول بھی بنوایا ہے. کوئی تقریباً بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد, بلکہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ادھر جو ہے وہ پودے وغیرہ بھی لگوائے.
ماہرین امراض ذہنی صحت کے مطابق پاکستانی معاشرے میں ڈپریشن اور اس کے علاج سے متعلق بہت دقیانوسی رویے پائے جاتے ہیں, اس لیے خودکشی جیسے خیالات آنے پر لوگ کسی سے ذکر نہیں کرتے کیونکہ اس پر انہیں کردار کی کمزوری کا احساس دلایا جاتا ہے. سوشل میڈیا کی مقبولیت کے ساتھ اب بہت سے لوگ سنگین قدم اٹھانے سے پہلے اپنے احساسات کا اظہار سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر کر دیتے ہیں. ابرار حسین نیکوکارا کی سوشل میڈیا پوسٹس شاید کچھ ایسا ہی اشارہ دینے لگی تھیں.
ایک سرکولیٹ کر رہا ہے ایک وہ کچھ ان کا تحریر, فلسفی ہم پڑھتے تھے, ہم ڈسکس کرتے تھے, یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, وہ پچھلے 5-7-6-8 سال سے ایسی چیزیں واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ میرے ساتھ شیئرنگ ہوتی تھی. جو نوٹ ایک آیا ہوا वो एक आखिरी नोट नहीं है।
सोशल मीडिया पे चले गए जहाँ आगे इंसान नहीं है, एक मशीन है, उसका भी अपना एक ट्रैप है। बहुत सारे लोग सफर करते रहते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे जो बाहर आपको लग रहे होते हैं जो कि बहुत वेल प्लेस्ड है, उनकी कोई इशू नहीं है, वो इकोनॉमिकली भी ठीक है, सोसाइटी में भी अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो अगर डिप्रेशन का शिकार है तो ये एक बायोकेमिकल इलनेस है।
कमीशन बराए इंसानी हकूक के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ अरसे में खुदकुशी के रुझान में इजाफा हुआ है। साल 2019 में पाकिस्तान में 1600 खुदकुशी के वाकयात रिपोर्ट हुए। अपनी जान लेने वालों में से 988 मर्द और 612 ख्वातीन शामिल हैं। बताई जाने वाली वजूहात में घरेलू नाचाकी, गुर्बत, पसंद की शादी की ख्वाहिश, दिमागी अमराज और बेरोजगारी शामिल हैं, जबकि 752 अफराद की मौत की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जो बदनामी के डर से सामने नहीं आते और ना ही कहीं रजिस्टर होते हैं।
आखिर ये सोसाइटी के अफराद हैं जो खुदकुशी करते हैं, तो जो 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 हुकूमत है या जो मुकन्ना है या जो अरबाब इख्तदार हैं, वो इस बात को क्यों नहीं सोचते, इस बात को कि हमारे माशरे में 1600 या 1500 या 1800 अफराद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते हैं, तो उसका तदारुक किया जाए। खुदकशी जो है वो एक तरह से एक मेंटल डिसऑर्डर की निशानदेही करता है, और मेंटल डिसऑर्डर के से निपटने के लिए हमारे पास वसाइल बहुत कम हैं। साइकियाट्रिस्ट कम है, साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक कम है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस वाले कम हैं, जो अस्पताल हैं वहाँ तो ये देखते नहीं हैं।
अगर डिप्रेशन की इब्तिदा में ही मर्ज की तशखीस हो जाए और इलाज करा लिया जाए तो बात खुदकुशी तक पहुंचेगी ही नहीं, और इस तरह बहुत हद तक खुदकुशियों की रोकथाम में मदद मिल सकती है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान में लाखों बच्चे मुआशी और मुआशरती हालात के बायस तालीम हासिल नहीं कर पाते। ये बच्चे कम उजरत पर मेहनत मजदूरी करते हैं। हर हुकूमत ने ऐसे बच्चों की तालीम तक रसाई को मुमकिन बनाने के वादे किए, कुछ ने इस सिलसिले में संजीदा कोशिशें भी की। सरकारी इदारों के अलावा गैर सरकारी तंजीमें भी इस जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा कर रही हैं। पिशावर की दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शहर से स्ट्रीट चिल्ड्रन या गरीब बच्चों के लिए आरजी बुनियादों पर मुतादेद स्कूल चला रही है, जहां पर इन्हें बुनियादी तालीम फराहम की जाती है। नजरुल इस्लाम ने एक ऐसे ही स्कूल के तलबा से बात की, समात फरमाइए।
12 साल आयशा इम्तियाज पिशावर के रिंग रोड से मुल्हिका इलाकों में फूल बेचती हैं। ताहम अब उन्होंने अपने काम के साथ साथ दोस्ती स्कूल में पढ़ना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वो बड़ी होकर अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहती हैं।
मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहती हूँ और बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। मेरी अम्मी मांगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस मैं भी काम कर रही हूँ।
बच्चों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा की आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से 16 साल तक की उम्र के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। दोस्ती तंजीम के मुताबिक पिशावर शहर में स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए इस नौयत के 7 स्कूलों में 550 बच्चे पढ़ रहे हैं। समीउर रहमान इस इदारे में मौविन के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। उनके मुताबिक उनके इदारे का मकसद इन गरीब और नादार बच्चों में शऊर उजागर करना है।
पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तो हमारा मकसद है कि वो बच्चे जो किसी भी वजह से स्कूल में नहीं जा सकते, तो हम स्कूल उन तक पहुंचा दें। तो ये मेरे हाल में जो हमने ये सिलसिला शुरू की है, ये बहुत ही सस्ता और आसान तरीन रास्ता है।
दोस्ती स्कूल में पढ़ने वालों के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। बशीर खान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, वो कपड़े का कारोबार करते हैं, वो अरसा दराज से पाकिस्तान में मुकीम हैं। हालात के पेश नज़र वो बचपन में तालीम हासिल नहीं कर सके, लेकिन अब उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी है। उनके मुताबिक उन्हें इससे बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा है।
मैं कपड़ा बेचता हूँ, इस तालीम से वजह से उसके नाम भी लिखूँगा और उसके लंबर मोबाइल में उसके नाम भी लिखूँगा। इसी वजह से मुझे बहुत फायदा है इस तालीम से।
हमने भी सीखा है, अपना नाम भी सीखा है, 1, 2, 3 भी सीखा है, हमारी किताब हम लिखता है रोजाना।
22 साल मोहम्मद राशिद ना खुद कभी स्कूल गए और ना ही बच्चों के स्कूल जाने के हक में है। उनके मुताबिक तालीम उनके मसाइल का हल नहीं है।
गरीबी है, हम इसी वजह से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जना इधर से काम करते हैं, ये पुल के नीचे जाते हैं, जना फूल वगैरह बेचते हैं और अपना गुजारा करते हैं, अपना पेट पालते हैं, और हम इनको जो पढ़ाएं अपना पेट किधर से पालें, इस वजह से हम स्कूल पे नहीं जा सकते हैं।
حکومت پاکستان سکولوں سے باہر بچوں کے لیے ہر سال داخلہ مہم چلاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو سکول میں داخل کیا جا سکے، لیکن اسٹریٹ چلڈرن کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر لگتا ہے کہ سرکاری اقدامات کے ساتھ ساتھ والدین اور معاشرے کے دوسرے طبقوں کو بھی اس جدوجہد میں شامل ہونا ہوگا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔
معذور سمجھ کر اگر کوئی آپ کو موقع نہ دے تو آپ اپنے لیے مواقع خود پیدا کریں، وہ چاہے اداکاری کے میدان میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اداکاری کے ہنر کے باوجود ہمایوں ظہیر کو جب ڈراموں میں کوئی کردار نہ ملا تو انہوں نے اپنی ہی ڈراما سوسائٹی بنا لی، جہاں سب ہی کسی نہ کسی جسمانی معذوری میں مبتلا ہیں۔ یہ پلیٹ فارم معذور افراد میں اداکاری کے شوق اور ہنر کو کیسے آگے لا رہا ہے، یہ بتا رہی ہیں لاہور سے سمن خان۔
اسٹیج پر آئیں، اداکاری کریں، ناچے گائیں، پھر بھلے آپ دنیا کی نظر میں ٹانگ سے محروم ہوں یا بازو سے، بینائی سے محروم ہوں یا سماعت سے، لیکن اداکاری کے ہنر کو چھپائیں نہیں بلکہ اظہار کریں۔ یہ سوچ ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے ہمایوں ظہیر کی، جو 2 سال کی عمر میں پولیو سے متاثر ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اداکاری کا شوق بھی بچپن سے ہی تھا۔
پی ٹی وی میں اس وقت انکولا جن بن رہا تھا، تو ان کا ایڈ آیا ہوا تھا اخبار کے اندر کہ ہمیں نئے چہروں کی بچوں کی ضرورت ہے، تو میں نے اپنا پروفائل بنا کے ان کے پاس بھیجا جوابی لفافے کے ہمراہ، لیکن مجھے کبھی کوئی جواب نہیں آیا، کیونکہ اس کے اندر میں باقاعدہ یہ لکھ دیتا تھا کہ میں فزیکلی چیلنجڈ ہوں۔
19 سال پہلے سال 2000 میں ہمایوں نے اپنے آپ کو خود موقع دینے کا سوچا، ایک کھیل لکھا، اس کی ہدایت کاری کی اور ہم خیال لوگوں کی ٹیم بنا کر اداکاری کے میدان میں اترے۔ ان کے زیر انتظام چلتی وائس سوسائٹی اب تک حقیقت پر مبنی 10 سے زیادہ ڈرامے لوگوں کے سامنے پیش کر چکی ہے۔
انیشیلی ہمیں بہت سارے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا کہ جیسے کوئی تھیٹر پرفارمنسز ہو رہی ہوتی تھیں تو ہم وہاں پہ بتاتے تھے کہ ہمارا بھی ایک گروپ ہے، ان کو یہ لگتا تھا کہ فزیکل چیلنجڈ ہیں لوگ، یہ کیا کریں گے، تو بڑا لڑ لڑا کے ہمیں ٹائم ملا، لیکن الحمدللہ وہ ہم نے پورا کمپٹیشن جیتا۔
ہمایوں اور ان کی ٹیم الحمرا کے علاوہ مختلف کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر شہروں میں جا کر بھی پرفارم کرتی ہے۔ ان کے ڈرامے کی زیادہ تر ٹکٹس عطیے کے طور پر پہلے ہی فروخت ہو جاتی ہیں اور حاصل ہونے والی رقم وائس سوسائٹی کے انڈیپینڈنٹ ہوم کے معذور بچوں کی فلاح پر خرچ ہوتی ہے۔
پیڈ آرٹسٹ نہیں ہوتے میرے پاس، لیکن ہم ان کو آنے جانے کا ایکسپنس جو ہے وہ دیتے ہیں، لیکن وہ موسٹلی میرے سے نہیں لیتے۔ مختلف کمپنیز ہیں، برانڈس ہیں جو ہمارے ایونٹس کو اسپانسر کرتے ہیں اور ہمارے ٹکٹس بھی بہت زیادہ لوگ خریدتے ہیں، لیکن میری شکایت یہ ہے کہ مطلب وہ چیریٹی کے لیے ٹکٹ تو لے لیتے ہیں لیکن موسٹلی اکثر لوگ آتے نہیں ہیں۔
وائس سوسائٹی کے ڈراموں میں صرف معذور ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر اس شخص کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے جسے شاید ڈراما یا فلم انڈسٹری میں موقع نہ مل سکے۔
یہ وہ اسٹیج ہے جس نے ہمیں آگے آنے کا موقع دیا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اسٹیج پہ بولوں گی۔ بہت ہی اچھی یہاں پہ ٹریننگ مل رہی ہے سب بچوں کو، ساتھ ساتھ بچے اسٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کھیل کود بھی رہے ہوتے ہیں۔
وائس سوسائٹی اپنے ہنر اور صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کام فیس بک اور سماجی رابطوں کی دیگر ویب سائٹس پر بھی اپلوڈ کرتی ہے۔
اداکاری کسی کی جاگیر نہیں بلکہ یہ تو ایک فن ہے جو کبھی بھی کسی میں بھی بول سکتا ہے، سانس چھیڑ سکتا ہے۔ وائس سوسائٹی نے اسٹیج ڈراموں میں اپنا مقام خود حاصل کیا ہے اور امید ہے کہ شاید ڈراموں کی دنیا میں بھی اپنی جگہ بنا سکے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکہ میں کمپیوٹر سائنس پڑھنے والی خواتین اور اقلیتی طالب علم اکثر خود کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس شعبے میں مردوں کا راج ہے۔ اگرچہ 2017 میں امریکہ میں بیچلرز ڈگری حاصل کرنے والوں کی 60% تعداد خواتین پر مشتمل تھی، لیکن کمپیوٹر اور انفارمیشن سائنس کی ڈگری حاصل کرنے والوں میں ان کا حصہ صرف 20% تھا۔ اب ایک بین الاقوامی این جی او نے امریکہ میں یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس کی بدولت اس شعبے میں خواتین کی تعداد بڑھنے کی امید ہے۔ اس بارے میں تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی.
جیکولین ڈیپرے کہتی ہیں کہ انہیں پہلے دن سے کمپیوٹر سائنس پسند ہے
اور میں کمپیوٹر سائنس کی جتنی کلاسز لیتی گئی میری اس سے محبت بڑھتی گئی.
ڈیپرے کہتی ہیں کہ انہیں خاص طور پر ایسے پروجیکٹس پر کام کرنے میں لطف آتا ہے جن سے حقیقی دنیا میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے
اور میں اس قابل ہوں کہ اسے بزنس اور بزنس انالیٹکس کے ساتھ اپنی دلچسپی سے جوڑ سکوں.
ڈیپرے یونیورسٹی آف میری لینڈ کی طالبہ ہیں جہاں وہ کمپیوٹر سائنس اور آپریشن مینجمنٹ اینڈ بزنس انالیٹکس کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کی کامیابی کا سہرا ان کی یونیورسٹی اور غیر منافع بخش عالمی تنظیم انیتا بی ڈاٹ آرگ کے سر ہے جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں خواتین کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. اسٹیفنی روڈریگز اس تنظیم میں پالیسی اینڈ انگیجمنٹ کے شعبے کی نائب صدر ہیں.
We work with the University of Maryland and 14 other
ہم یونیورسٹی آف میریلینڈ اور 14 دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ سالانہ بنیادوں پر ایک منصوبے پر کام کر رہے ہیں جس کا نام بریڈ ہے. یہ بلڈنگ ریکروٹنگ اینڈ انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی کا مخفف ہے جسے آپ تعلیم ملازمت شمولیت اور تنوع سمجھ سکتے ہیں.
اس تنظیم کی سب سے اہم تقریب سالانہ گریس ہاپر سیلیبریشن ہے جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں خواتین کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. ڈیپرے ان 26,000 خواتین میں شامل تھی جنہوں نے گزشتہ سال فلوریڈا میں اس تقریب میں شرکت کی.
اس کانفرنس میں شرکت کی وجہ سے میں اس قابل ہوئی کہ اپنے اندر اس لگن کو حقیقت میں شناخت کر سکی اور جان پائی کہ اور بھی لوگ ہیں جو یہی لڑائی لڑ رہے ہیں.
جان پلین یونیورسٹی آف میری لینڈ میں کمپیوٹر سائنس کے استاد اور سینٹر فار ویمن ان کمپیوٹنگ کی ڈائریکٹر ہیں.
ہم سینٹر فار ویمن کو ایک چھوٹی تنظیم کی طرح چلا رہے ہیں اور ان خواتین کے لیے ماحول کو بہتر بنا رہے ہیں جو یہاں ہیں.
آج پورے امریکہ میں کمپیوٹر سائنس کی سب سے زیادہ انڈر گریجویٹ خواتین یونیورسٹی آف میری لینڈ میں ہیں.
ہماری طالبات میں 2014 کے بعد سے اضافہ ہوا ہے جب کمپیوٹر سائنس پروگرام میں 300 خواتین تھیں اور اب 738 ہیں جو کمپیوٹر سائنس کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں.
جان پلین کہتی ہیں کہ آج کی جاب مارکیٹ میں تنوع ہمیشہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے.
مالی طور پر عالمی معیشت کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ٹیکنالوجی کے ماہر ہوں اور اگر خواتین ان میں شامل نہیں ہوں گی تو مستقبل میں ان کی نمائندگی نہیں ہوگی.
ڈیپرے اس سے اتفاق کرتی ہیں. اس موسم گرما میں گریجویٹ ہونے کے بعد ان کا ارادہ نیو یارک منتقل ہونے کا ہے جہاں وہ کمپیوٹر کمپنی ڈراپ باکس کے ساتھ بطور سافٹ ویئر انجینئر کام کریں گی. جولی ٹیبو کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ.
ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں امریکی ریاست یوٹا کے بیئرز ایئرز نامی علاقے کے ایک بانسری بنانے والے موسیقار سے. یہ نیٹو امریکن موسیقار قدرت کی آوازوں کا اپنی موسیقی میں استعمال کر کے اپنی قبائلی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ان سے کی گئی گفتگو سے کچھ اقتباسات پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
میرا نام دادن کیچم ہے اور میں ایک روایتی فنکار اور داستان گو ہوں. میں پچھلے 20 سال سے بیئر ڈانس چیف رہا ہوں اور اس کام کو کرنے والوں کی ایک ذمہ داری شفا دینے والے گیت تیار کرنا ہے. یہ ذمہ داری یوٹ قبیلے کے لوگ کئی نسلوں سے ادا کرتے آ رہے ہیں. مجھے اپنی موسیقی کے لیے تحریک جانوروں سے ملتی ہے. میں ان کی بہت سی آوازیں اور سر اپنے میوزک میں استعمال کرتا ہوں, لہٰذا جب میں باہر جا کر اپنی موسیقی بجاتا ہوں تو اسے ہر طرح کے جانور کھینچے چلے آتے ہیں. اب اس عقاب کو دیکھیے. ایک آرٹسٹ ہوتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرنا سیکھا ہے. بانسری بنانا میں نے اپنے دادا سے سیکھا اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ کس طرح ایک جاندار درخت کو نقصان پہنچائے بغیر اس سے لکڑی لی جا سکتی ہے. اس طریقے سے درخت اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے جبکہ بدلے میں ہم اسے آواز دیتے ہیں. یہ وہ بانسری ہے جو میں نے سن 2002 کے ونٹر اولمپکس میں بجائی تھی اور جو گانا ہمیں بجانے کے لیے دیا گیا تھا اس کے بول تھے وی آر دا پیپل. اور میں اب بھی خام اجزاء استعمال کرتا ہوں۔
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔